محمد غلام دیوا
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاط المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صلوا عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہم جس سلسلے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہ گفتگو اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے. میں نے سرنامہ کلام میں تیسویں پارے کے ایک انتہائی مشہور و معروف سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، حبیب جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب تجھے فتح نصیب ہو جائے، ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب تو یہ دیکھ لے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح کر. تسبیح کے معنی اللہ کی بے عیبی کو بیان کرنا. فسبح بحمد رب کا، حبیب اپنے رب کی تسبیح کر، لیکن فقط تسبیح نہیں، بحمد اس کی تعریف کے ساتھ اس کی بے عیبی کا بیان ہو. واستغفر ہو اور اپنے رب سے مغفرت کو طلب کرتا رہ. انہ کان توابا، یقیناً تیرا رب ہی سب سے بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو بھی پیغام ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اگلے مرحلوں میں اپنے سننے والوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس عنوان کو اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا وہ عنوان یہ ہے کہ حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ. سب سے پہلا سوال یعنی موضوع کو کھولنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ سوال ذہن انسانی میں پیدا ہوتا ہے کہ حیات انسانی کو, انسان کی زندگی کو کسی ضابطے کی ضرورت ہے تو کیوں؟ اگر حیات انسانی ضابطے کے بغیر چلتی رہے تو اس میں خرابی کیا ہے, اور کیا ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کے لیے کوئی ضابطہ ہو؟ تو اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر واپس چلو تیسرے پارے کی طرف. ایک سورے میں پروردگار عالم نے عجیب و غریب میسج دیا پوری انسانیت کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت کی طلب نے ساری دنیا سے غافل بنا دیا ہے, اور یہ کثرت کی طلب اتنی خراب ہے کہ تم زندگی بھر اسی طلب پر بڑھتے رہو گے یہاں تک کہ قبروں میں چلے جاؤ. ذرا آرام سے سننا, منزل توحید ہے اور توحیدوں کو سوار کرنا چاہ رہا ہوں. الحاکم التکاثر پوری انسانیت سے خطاب ہے اللہ کا, اللہ نے پوری انسانیت سے مخاطب کیا کہ تمہیں تکاثر نے, تے کاف الف سے رے, تکاثر نے غافل بنا دیا ہے. اور جب قبروں میں جاؤ گے جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ تکاثر اچھا نہیں تھا, تو تکاثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت کی طلب. بھائی رکے رہنا, تکاثر کے معنی کثیر کی طلب, زیادہ کی طلب. یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی زیادتی کی طلب ہوگی. بھائی مال کی زیادتی, اقتدار کی زیادتی, اولاد کی زیادتی, املاک کی زیادتی, زمین کی زیادتی. انسان کا مزاج یہی ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ اگر یہ مرحلہ فکر واضح ہو گیا تو میں تیزی کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا. انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان اولاد کی کثرت اسے چاہیے, مال کی کثرت اسے چاہیے, بینک بیلنس کی کثرت اسے چاہیے, زمین کثیر تعداد میں چاہیے, پراپرٹیز کثیر تعداد میں چاہیے. تو جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے, توجہ رہے, کہ حیات انسانی کو ضابطے کی ضرورت کیا ہے, جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کثیر مانگے, تو جب سب کثیر مانگیں گے تو مفادات ٹکرائیں گے, اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا, اور جب معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا تو معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا, اور جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا تو انسانیت کو حل کرنے کی غرض ختم ہو جائے گی. جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے تو خلقت انسانی کی غرض مجبور ہو جائے گی, مضمئن ہو جائے گی. اس لیے ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر ایک کو اس کی حد میں رکھے. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اس لیے پوری انسانیت کو ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر انسان کو اس کی حد میں رکھے, اور اسی ضابطے کا نام دین ہے. کیا بھول گئے میرے محترم سننے والے کہ لا اکراہ, دیکھنا بھائی دین کو کس طریقے سے پروردگار نے ڈیفائن کیا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے, دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اس لیے دین میں جبر نہیں ہے کہ ہم نے گمراہی کو الگ دکھلا دیا, ہدایت کو الگ دکھلا دیا. ہدایت واضح ہو چکی ہے تب مار مار کے ہدایت نہیں دی جائے گی. تو جو اسلام, بھائی توجہ ہے, کیا عجیب و غریب مرنا فکر ہے. قد تبین الرشد من الغی, ذرا اس پالیسی میکنگ جملے کو قرآن کے دیکھنا, ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے. جب ہدایت اور گمراہی دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اب زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو اسی لیے سورہ نحل کے آخر میں چودہ سورہ قرآن مجید کا پروردگار نے جو چارٹر دیا ہے پیغمبر کو, ضابطہ تبلیغ, وہ چارٹر یہ ہے کہ ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربکا ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمعتدین. حبیب دعوت دے لوگوں کو بلا دین کی طرف, حکمت کے ذریعے باتوں کو ذہن نشین کروا دے, والموعظت الحسنہ اچھی نصیحت کے ذریعے, وجادلہم باللتی ہی احسن. اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث سے آمادہ ہو جائے تو خبردار تیرا لہجہ سخت نہ ہو, تیری پیشانی پہ بل نہ لے پائے, تیرے الفاظ میں مٹھاس رہے, بھائی توجہ رہے. اس لیے بڑے نازک بہن ہے فکر پہ لے آیا, حبیب لہجہ دھیما رہے, لفظوں میں مٹھاس ہو, لہجے میں شیرینی ہو, الفاظ برے نہ ہو. تو جو دین تبلیغ میں سخت لہجے کو برداشت نہ کرے وہ کوڑا مار مار کے مسلمان بنانے کو کہتے ہیں برداشت کر. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے ہیں تو اب اقرار نہیں ہوگا دین میں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, کتنی ہزار مرتبہ تم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے وہ سیدھے راستے پہ آ گیا, اس نے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی. کون؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے. تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابلوں کا انکار نہ کرو. بھائی توجہ رہے, ظاہر ہے کہ آج مجھے تمہیدی منزلوں سے روح شناس کرانا ہے اپنے سننے والوں کو. فرمایا یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, بھائی رکے رہنا اس مرحلے فکر پر, اس لیے اس مرحلے فکر پر تمہیں روک کر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی انکار کرو طاغوت کا, پھر ایمان لاؤ اللہ پر. تمہارا کلمہ یہی ہے لا الہ کوئی خدا نہیں, یہ انکار کی منزل ہے, اور الا اللہ یہ ایمان کی منزل ہے. اگر میرے ساتھ اس مرحلے تک آ چکے ہو تو اب چلو اس سورے کی طرف جو بڑا عجیب و غریب سورہ ہے, یعنی دو چیزوں سے مل کے دین بنتا ہے, دو چیزوں سے مل کے ضابطہ انسانی بنتا ہے. تنہا اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے مقابل کا انکار نہ کرو, تنہا رسول کا مان لینا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابل کا انکار نہ کرو. تو سلسلہ اگر آگے بڑھ جائے تو تنہا امام کا مان لینا کافی نہیں ہوگا. یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم طاغوت کو بھی مانو اللہ کو بھی مانو. اگر اللہ کو مان رہے ہو تو طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. بھائی یہی تو سبب ہے نا کہ جب وفد آیا ہے پیغمبر کی خدمت میں, ایک ڈیلیگیشن آیا مشرکین کا, اور کہنے لگے وہ مشرکین, جاؤ تفصیلوں میں دیکھو اس چھوٹے سے واقعے کو. مشرکین نے کہا کہ محمد ہمارے اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہے بڑا چھوٹا سا ہے. رسول نے کہا بھائی کیا جھگڑا ہے جو چھوٹا سا ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے. کہا ٹھیک, تم ہمارے خدا کو نہیں مانتے. کہا اور تم ہمارے بتوں کو نہیں مانتے. کہا یہ بھی صحیح ہے کہ بتوں کو نہیں مانتے. تو کہا بھائی ایسا کریں کہ ہم تمہارے خدا کو مان لیں, تم ہمارے بتوں کو مان لو. دیکھ رہے ہو نا بھائی, کمپرومائزنگ مطالبہ کمپرومائزنگ ہے, مصالحت پسندانہ ہے کہ ہم تمہارے ایک خدا کو مان لیتے ہیں, تم ہمارے 360 بتوں کو مان لو, دونوں مل جائے. محمد چپ ہے, اللہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایھا الکافرون. ہر سننے والے کے ذہن میں سورہ محفوظ ہوگا, سورہ ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہوگا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں آبود و صیغہ مضارع ہے, اور اس صیغہ مضارع کی قوت کو محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں اور اس سورے کا پیغام لیتے جاؤ آج کی حد تک. قل یا ایھا الکافرون, حبیب کہہ دے کہے کافروں, حبیب سے کہلوا رہا ہے, خود براہ راست کافر کو مخاطب نہیں کیا اللہ نے. پورے قرآن میں اللہ نے کافر کو کہیں مخاطب نہیں کیا. جب بات کی ہے محمد صلی اللہ کے وسیلے سے بات کی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں نہ عبادت کرتا ہوں نہ عبادت کروں گا تمہارے بتوں کی. بس دیکھو دو ہی جملوں کی طرف متوجہ کرنا ہے مجھے, مجھے دو ہی جملوں کی طرف متوجہ کرنا ہے. لا اعبد ما تعبدون, بھائی بہت توجہ رہے, میں نہ تمہارے بتوں کی نہ عبادت کرتا ہوں نہ عبادت کروں گا. اب ذرا سا آگے بڑھ جاؤ, ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں نے ماضی میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کی. اس لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہیں مبارک, میرا دین مجھے مبارک. تو دو جملوں میں پیغمبر نے تین زمانوں کا تذکرہ کیا, نہ میں نے ماضی میں بت پرستی کی, نہ اب کر رہا ہوں, نہ مستقبل میں کروں گا. یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ رہا ہے نا, تو اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن جہاں میں لے آیا ہوں وہاں یہ مرحلے فکر ضروری ہے. میں پھر سننا, لا عابد ما تعبدون سے غیر مدارے, نہ میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں نہ بتوں کی عبادت کروں گا. دوسرا جملہ میں نے کیا عرض کیا, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں نے کبھی ماضی میں تمہارے بتوں کی عبادت کی. تو محمد وہ جو نہ ماضی میں بت پرست تھا, نہ حال میں بت پرست ہے, نہ مستقبل میں بت پرست ہونے کا امکان ہے. تو اب محمد کی جگہ وہی آئے گا جو کبھی ماضی میں بت پرست نہ رہا ہو. لکم دینکم, بھائی بہت توجہ رہے, ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. دین میں اقرار نہیں ہے, دین میں اقرار نہیں ہے. تو اب دین ہے ضابطہ حیات انسانی. بھائی رکے رہنا, لیکن یہی تو مجھے لانا تھا. اور میرے محترم سننے والے, آج میں ان مانوس آیتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جو پہلے سے میرے ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہے. الحاکم التکاثر, یہ جو تم بکھرے ہوئے ہو, منتشر ہو, جھگڑوں کا شکار ہو, تصادم اور تشاجر کا شکار ہو, اس کا سبب یہ ہے کہ تم تکاثر کی لگن میں مبتلا ہو. تکاثر کے معنی معلوم ہو گئے بھائی, بہت توجہ, کثرت سے نکلا تکاثر, تے کاف الف سے رے. تمہیں مال دنیا کی کثرت میں غافل بنا دیا ہے, اور جب تک قبروں میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک تمہیں اپنی اس غفلت کا اندازہ نہیں ہوگا. کثرت کسی بھی شے کی ہو اسے کہتے ہیں تکاثر. اب میں اپنے سننے والوں کے جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, کثرت اگر بری ہو تو اس کا نام تکاثر ہے, اور کثرت اگر اچھی ہو تو اس کا نام کوثر ہے. میرا یہ پیغام تو قرآن کا ہے, میں تم تک پہنچا رہا ہوں. تو میرا یہ پیغام اگر میرے سننے والوں تک پہنچ گیا تو میں دو جملے فضائل کیا کروں, گفتگو آگے بڑھ جائے. کثرت اگر بری ہو تو اس کا نام ہے تکاثر, اور کثرت اگر اچھی ہو تو اس کا نام ہے کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتا نہ کر کوثر, حمید ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. اور صلی اللہ علیہ رب کا, اپنے رب کی نماز پڑھ. ونعر، دونوں ترجمے، ہاتھ اٹھا لے تکبیرۃ الاحرام میں یا قربانی کر. انا شانیہ کا ہوا الابتر، تیرا دشمن بے نسل ہے، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہے. ہم نے تجھے کوثر دے دیا، توجہ رہے، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے. کوثر کے معنی نہیں بتلا ہے، جیسے تکاثر کے معنی وانی بتلا ہے، یہاں کوثر کے معنی نہیں بتلا ہے. لیکن ایک لفظ نے راز کھول دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوثر ہے نسل رسول. بہت رہے نا یہ مسائل میرے سننے والوں تک. کوثر ہے نسل رسول، اس لیے کہ جملہ ہے انا شانیہ کا ہوا الابتر. حبیب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے. رکے رہنا، رکے رہنا اس مسئلے پر. حبیب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیرا دشمن بے نسل ہے. تو کوثر ہے نسل رسول کی ضمانت. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر، اور جس سے نسل رسول چلی تم جانتے ہو، جانتے ہو نا. نہیں بھائی، اب میں جملہ ہدیہ کروں گا، اور وہ جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر. حبیب، ہم نے تجھے کوثر دے دیا، تیری نسل چلے گی، تیری آج چلے گی، تیری اولاد چلے گی، تیرا دشمن بے نسل ہوگا. بھائی توجہ رہے، قیامت تک یہ سورہ قرآن میں ہے اور رہے گا، اور دلیل بن کے رہے گا کہ نسل رسول ہے. کہیں میں اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. تو آیت نے یہ کہہ دیا کہ تیرا دشمن بے نسل ہے اور تو کثیر نسل والا ہے. بھائی اسی لیے پروردگار نے درود میں آل رسول کو رکھا کہ قیامت تک سورہ کوثر کی دلیل ملتی ہے. بھائی سننا اور اس مرحلے پر میرے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھنا، درود میں محمد کے ساتھ آل محمد اسی لیے کہ قیامت تک سورہ کوثر کو دلیل ملتی رہے. دشمن تیرا بے نسل ہے. بھائی توجہ ہے، دشمن کہتا ہے کہ رسول کے اولاد نہیں ہے، تو آپ درود سے آل محمد کو ہٹا کر دشمن کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. کوثر اگر کثرت برے سینس میں استعمال ہو تو تکاثر ہے، کثرت اگر اچھے سینس میں استعمال ہو تو کوثر ہے. کثیر، بھائی توجہ، کوثر کے معنی کثیر نہیں، بہت ہی کثیر. اب میں تمہیں بتاؤں، بھائی کوثر ہے نسل سیدہ نہیں، کوثر ہے سیدہ. بڑے بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو، اور صرف ایک جملہ عرض کروں گا. بھائی کثرت کے مقابلے پہ لفظ کیا ہے؟ قلت. اور قلت کے مقابلے پر کثرت، قلت یعنی کم، کثرت یعنی زیادہ. بھائی یہی تو ہے نا. تو کوثر ہے سیدہ، توجہ رکھنا، کوثر ہے سیدہ. ٹھیک، تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم گن نہیں سکتے. دو مقامات پہ قرآن میں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے. چیلنج ہے قرآن کا، کہاں تک گرو گے؟ یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں نا، یہ اگر ایک سانس جا کے رک جائے پھر موت ہے، اگر نکل کے واپس آ جائے پھر موت ہے. تو ہر سیکنڈ پر کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کوئی انسان اس کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے تمام کی ہیں، کوئی انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. کبھی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں یہ سوچنا کہ تمہیں اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عجیب مرحلے فکر ہے. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والے سے کہوں, سننے والوں سے کہوں, بڑا شکوا ہے کہ اللہ نے ہمیں کار نہیں دی, ہمیں کوٹھی نہیں دی, ہمیں اولاد نہیں دی. تو یہ تو اس نے دیکھا کہ اسے کوٹھی نہیں دی, لیکن یہ دیکھنا بھول گیا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, ہاتھ اٹھ رہے ہیں, پاؤں چل رہے ہیں. بہت آہستہ آہستہ میں فکر کو آگے لے جا رہا ہوں, اور اب زیادہ زحمت سماعت بھی نہیں دوں گا. جہاں لے آیا ہوں نا, ایک جملہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو تم کبھی خلوتوں میں سوچنا, اپنی تنہائیوں میں, کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں, اور اس پوری کائنات میں خراب ہا نعمتیں ہیں جو انسان کو مل رہی ہیں. ان ساری نعمتوں کے لیے کہتا ہے انما متاع الدنیا قلیل, دنیا کی یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں. تو اتنا کثیر جس کی نگاہ میں قلیل ہو, وہ اگر کسی کو کافر کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج کی گفتگو طویل نہیں ہے, گفتگو کو اسی مقام پہ روک رہا ہوں. انا آتینا کل کوثر, حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. دو ترجمے ہیں نا, دونوں میں نے آپ کی خدمت عرض کیے, ایک ترجمہ عرض کر رہا ہوں. فصلی لرب کا, حبیب جو تجھے کوثر دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. حبیب تجھے کوثر دے دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے, بنہار اور اولاد کو قربان کر دے. تو یہ نہ سمجھنا کہ قربان ہو کر نسل ختم ہو گئی, نہیں, تیرے دشمن بے نسل ہو جائیں گے. تیری نسل اگر ایک بھی عاشور کے دن بچ گیا تو اسی سے چلاؤں گا. یہ فصل ادا کا آغاز ہے, یہ موسم ادا کی پہلی رات ہے, چاند رات. اگرچہ چاند کی اطلاع تو نہیں ملی, لیکن ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جب 29 کا دن گزر جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں ادا خانے سج جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کربلا کوئی اتفاقی سانحہ نہیں ہے, کربلا کوئی ناگہانی حادثہ نہیں ہے, کربلا ایک الوہی منصوبہ ہے. اور اگر یہ سمجھ گئے نا تو اس پیغام کو نئی نسل تک منتقل کر دینا. کس نے نہیں لکھا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے اور جبریل علیہ السلام آئے کہ آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے, تو میں جملے پڑھ رہا ہوں انہیں دہراتے جاؤ. اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین. جبریل پڑھتے جا رہے ہیں, آدم دہراتے جا رہے ہیں. جب لفظ حسین آدم کی زبان پہ آیا تو آدم کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو. کہا جبریل یہ کیسا نام ہے کہ جیسے ہی میں نے زبان پہ جاری کیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تمہاری نسل سے ایک شخص ہوگا جو دین خدا پر اپنے پورے خاندان کو قربان کر دے گا. دیکھو علم آدم میں یہ واقعہ تھا, آ گیا جبریل کے حوالے سے. بھائی یہی تو ہے نا, میں تھوڑے سے واقعات عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا تاکہ آغاز ہو جائے فصل ادا کا. نوح یہ بزرگوں نے لکھا ہے, میرے گھر کی کتاب میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام جب کشتی چلی تو ایک طرف موجوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, اور دوسری طرف کشتی نے یہ طے کیا اور نوح نے یہ طے کیا کہ ڈوبنا نہیں ہے. بھائی صورت تو یہ تھی نا, جب کشتی موجوں کے تھپیڑوں میں آئی تو نوح نے پروردگار سے دعا مانگی, مالک میری کشتی کو بچا لے. جبریل آئے, جاؤ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں, بڑے مورخین نے اس واقعے کو لکھا یا نہیں, 5 कीले लाए और कहा कि मैं नाम लेता जाता हूं और उस नाम को दोहरा कर तुम जो कील फूकते जाओ अपनी कश्ती के चारों तरफ। जब 5वीं कील पे पहुंचे और हुसैन का नाम लिया तो कहा जिब्रील तुमने ये कैसा नाम ले लिया, मेरी आंखों में तो आंसू आए, इस कील के ऊपर भी आंसू आए। है ना अजीब गरीब महल ऐसे। देखो अंबिया के इल्म में यह वाक्य आता जा रहा है, यही तो मेरा मिशन है आज की हद तक कि तुम्हें बताऊं कि करबला इत्तेफाकी हादसा नहीं है, कोई सानिहा नहीं है जो अचानक हो गया हो, एक उलूरी मंसूबा है। हमारी तारीख नबूवत में इस्माइल नाम के दो नबी हैं, एक इस्माइल इब्न इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के बेटे और एक इस्माइल सादिकुल वाद इस्माइल इब्न हिस्की बड़ी इसराइल के नबी हैं। और नबूवत के जमाने में भी आपका मशगला बकरियां चराना था। ये मबूस हुए इराक की सरजमीन पर। ये अजीब गरीब वाकयात हैं जिन्हें तारीख ने महफूज रखा है। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, इससे ज्यादा तुम्हें जहमत नहीं दूंगा, लेकिन इस्माइल इब्न हिस्की का जुमला सुनते जाओ। एक दिन उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज की कि परवरदिगार मैं कुछ मालूम करना चाहता हूं, अपने किसी फरिश्ते को भेज दे। जिब्रील आए। अच्छा इराक में दरियाए फरात है तुम जानते हो, ठीक सबको मालूम। दोपहर के वक्त हजरत इस्माइल इब्न हिस्की अपनी बकरियों को लेकर फरात के किनारे जाते थे उन्हें पानी पिलाने के लिए। एक मखफूज जगह थी, जब वहां लेके जाते तो बकरियां पानी से अपने मुंह को फेर लेती। अजीब अजीब बात है। मालिक मैं चाहता हूं कुछ पूछो, अपने किसी फरिश्ते को भेज दे। जिब्रील आए, कहा इस्माइल पूछना क्या है, कहा ये मकाम क्या है, कहीं भी ले जाओ किसी भी घाट पे ले जाओ मेरी बकरियां पानी पी लेती हैं, लेकिन ये वो जगह है कि जब मैं बकरियों को खींच के लाता हूं तो मुंह फेर लेती है। जिब्रील ने कहा इस्माइल ये वो मकाम है जहां आखिरी नबी का नवासा भूखा प्यासा। तुमने देखा ये इत्तेफाकी वाकया नहीं है करबला, है ना एक उलूही मंसूबा। अली से फिर से पलट रहे हैं और करबला के मैदान से गुजर हुआ, बैठ गए, ई वल्लाह कहकर गिरिया किया और कहा मेरे हुसैन को तो बुलाओ। हुसैन शरीफ से जंगे से तीन में बहुत बड़ा लश्कर लेके गए थे अली। जब हुसैन करीब आए तो तीन मरतबा का सबरन या अब्दुल्ला, मेरे बेटे सब्र करना, यही वो मकाम है। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब इससे ज्यादा आज की हद तक जहमत नहीं दूंगा, लेकिन मैंने आदम का तस्करा किया, नूह का तस्करा किया, इस्माइल इब्ने हिस्कील का तस्करा किया, अभी ये अभी अबी तालिब का तस्करा किया, ठीक है ना। क्या तिर्मिजी की उस रवायत से वाकिफ नहीं हूं, बड़ी मशहूर किताब है तिर्मिजी शरीफ, बड़ी मशहूर किताब है। और मेरा जी चाहता है कि मैं तुम तक ये छोटा सा वाक्य पेश करूं और तुमसे इजाजत ले लूं, बस आज इसलिए गुफ्तगू करनी थी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, वो बयान फरमाती हैं कि एक दिन पैगंबर अकरम मेरे हुजरे में आए और कहा उम्मे सलमा मैं आराम करना चाहता हूं, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजे के बाहर बैठ जाओ और किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। सुन रहे हो, किसी को अंदर आने की इजाजत न देना। उम्मे सलमा कहती है पैगंबर हुजरे में आराम कर रहे थे, इतने में पैगंबर का छोटा नवासा हुसैन खेलता हुआ आ गया। बच्चे ने अंदर जाना चाहा, उम्मे सलमा ने कहा कि बेटे मत जाओ, पैगंबर ने मना किया है कि कोई अंदर दाखिल न हो। बच्चे ने सर बुलंद किया और कहा कि नानी क्या हमें भी मना किया। کیا ہمیں بھی بنا دیا؟ کہا ہاں بیٹے سب کو بنا دیا ہے سب کو، کہ کوئی اندر نہ آئے۔ بچہ چھوٹا بچہ ہے نا، سر کو جھکا کر ملول واپس چلا۔ ادھر سے پیغمبر نے آواز دی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا،
دوڑو میرے حسین کو واپس لاؤ۔ ام سلمہ دوڑی دوڑی، کہا چلو تمہارے نانا بلا رہے ہیں۔
بچے نے کہا کہ نہیں نانی،
نانا نے تو منع کیا تھا نا، کہا بیٹے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ صبح اور ہونے والا ہے۔
ادرک امر اللہ، ام سلمہ نے حسین کو گود میں اٹھایا، لائی رسول کے حجرے میں، رسول کے سینے پہ لٹا دیا اور خود دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد، آخری جملے، کچھ دیر کے بعد ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کو چیخ چیخ کے روتے سنا۔ میں نے رسول کو بآواز بلند ہوتے ہوئے سنا، میں نے پکار کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا ام سلمہ اندر آؤ۔ جب میں اندر گئی تو رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، ابھی جبریل آئے تھے اور یہ بتلا کے گئے ہیں کہ میرا یہ دروازہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ تقریر تمام ہو گئی اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ کہا ام سلمہ آخری جملہ سنو۔ رو چکے اور آج ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی، اسی مقام پر روک رہا ہوں۔ ام سلمہ، جبریل نے اس زمین کی مٹی مجھے دی ہے، اس زمین کی مٹی۔ مٹی کھولی، ام سلمہ کے آنچل میں وہ مٹی ڈال دی۔ کہا ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرنا، اور حسین جب مدینے سے سفر کر جائے تو روزانہ اس مٹی کو دیکھنا، جب تک یہ مٹی رہے حسین زندہ رہے۔ جس دن مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا نواسا مارا گیا۔ 28 رجب کی صبح کو حسین ابن علی سب سے رخصت ہو کر اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے، نانی کو سلام کیا، کہا نانی میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹے تجھے اجازت ہے، جہاں چاہتا ہے جا، لیکن خبردار عراق نہ جانا۔ خبردار عراق نہ جانا، اس لیے کہ تیرے نانا بتلا گئے ہیں کہ تیری شہادت سرزمین عراق پہ ہے۔ کہا نانی ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ نے دونوں حسین کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، وہ واقعات دیکھے۔ پھر حسین نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی خاک اٹھائی اور کہا میرے نانا کی مٹی کے ساتھ اسے رکھ لیجیے۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، 28 رجب کو حسین چلے ہیں اور 29 رجب سے روزانہ ام سلمہ نے وہ مٹی دیکھنی شروع کی۔ شابان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعد گزرا، ذی‌الحجہ کا مہینہ گزرا، پہلی محرم گزری، روزانہ دیکھتی تھی۔ عاشور کے دن عصر کے وقت ام سلمہ سو رہی تھی کہ خواب میں رسول اللہ آئے، سر پہ مٹی تھی، آسینے چلی ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یا آپ کا عالم کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرا بیٹا ذبح کر دیا گیا۔ اب جو ام سلمہ نے آنکھ کھولی، چیزی پہ نگاہ کی، خون تازہ جوش مار رہا تھا۔ کہا اے بنی ہاشم کی عورتوں، کہاں بیٹی ہو؟ رسول کا نواسا مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ